پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے اس کو تین باتیں کہتے ہیں. اور پہلی بات جو ہے اس میں کیا ہے, دوبارہ اس کو وہی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو. اوف المکیالہ, اوفو وفا کرنا, پورا پورا حق ادا کرنا. تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا جو ہے وہ ماپو. والمیزانہ, اب اوفو کی جو کا اوفو کا ورب ہے وہ میزان کے لیے بھی آیا ہے نا, اور پورا پورا انصاف کے ساتھ تولو. ماپ کرنی ہے یا تول کرنی ہے, دونوں میں جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے. بالقسط جو ہے وہ دونوں کے لیے آیا ہے, اور آپ کو پتا ہے نا کہ قسط جو ہے وہ ذوی الاضداد میں سے ہے. یہ جو ہے وہ انصاف کرنا اور نا انصافی کرنا, اسی طرح عدل لفظ جو ہے وہ بھی انصاف کرنا اور نا انصافی کرنا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذوی الاضداد جو ہے بیعت وقت اپنا اپوزٹ معنی جو ہے وہ لفظ دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو اس طرف متوجہ کرنا کہ ناپ اور تول میں پورے پورے عدل اور انصاف جو ہے نا اس کو مد نظر رکھو. اور یہ جو ہے یہ معاملات کی چیز ہے نا کہ کسی قوم کے معاملات کیسے ہیں, اس کا بزنس کیسا ہے, اس کی تجارت کیسی ہے. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تجارتی منڈی تھی, بڑی بڑی شاہرائیں جو تھیں وہ اس کے پاس آباد تھی اور لوگ دور دور سے آتے تھے, اور اب یہ ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرتے تھے. تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ وہ انسان کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب بھی آ سکتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ یہ بات دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی سے کیا مراد ہے, کہ کوئی بھی جو بزنس کرتا ہے, کوئی بھی جو تجارت کرتا ہے, اس کو بار بار سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نے جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں نا اس کو آپ پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے ایمانیات کا شعبہ, دوسرا ہے عبادات کا شعبہ, ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے اخلاقیات کا شعبہ, اور چوتھا ہے معاملات کا شعبہ. پانچ میں نہیں بلکہ چار میں آپ تقسیم کریں, ایمانیات, عبادات, اخلاقیات اور معاملات. اب آپ دیکھیں ایمانیات تو آپ کو آتا ہی ہے نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخری و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت. تو اس میں یہ پانچ چیزوں پر ایمان جو ہے وہ پانچ چھ جو چیزیں ہیں اس پر ضروری ہے. تو ایمانیات کی مثال ایسی ہے جیسے جڑ کی, فاؤنڈیشن کی ہے, اور سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ ایمانیات سٹرونگ کیا جائے. دوسری بات جو ہے وہ ہے عبادات کی, جس میں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عبادات کا یہ شعبہ ہر قوم پر جو ہے وہ فرض رہا, ہر قوم کے لیے جو ہے وہ تھا کہ وہ عبادات کرے, لیکن ان کے طریقے کار میں تھوڑا فرق تھا. پھر تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات کا, اور عام طور پر ہم اخلاق سے مراد جو ہے وہ باتوں کو لیتے ہیں کہ کسی کی باتیں کیسی ہیں, لیکن یاد رکھیے باتیں اور کردار, جو بولتے ہیں اور جو کرتے ہیں, باتیں اور کام, ٹاکنگ اور ڈیڈز, دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. کہ عام اخلاقیات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, خلق میں انسان کی باتیں, اس کی سیرت, مزاج, کردار, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اچھی باتیں بھی اخلاق ہے اور بری باتیں بھی اخلاق ہے, لیکن وہ برا اخلاق ہے. اور قرآن میں بہت سی آیتیں انسان کے اخلاقیات کے گرد گھومتی ہیں, کہ جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, اور ساری باتیں نا. پھر چوتھا جو ہے وہ ہے معاملات, اور معاملات جو ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کسے, کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں میاں بیوی, تو ان کے معاملات کیسے ہیں. وہ ماں باپ جب بن جاتے ہیں تو بحثیت ہے ماں باپ کے, ان کے معاملات کیسے ہیں. پھر آگے ان کے بچے ہیں, پھر ایک گھر وجود میں آ گیا, شادی ہوئی نا, میاں بیوی بنے, ماں باپ بنے, بچے بنے, ساتھ ہی بچے بننے سے پہلے بھی گھر وجود میں آ گیا اور اب بچے بنے اور اس طرح ایک سوسائٹی, ایک پوری سوسائٹی تشکیل پاتی ہے, یکے بعد دیگرے نا. تو معاشرہ, اب جو معاشرہ مطلب گھر سے گھر ملا نا, بہت سے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بہت سے گھر بنے, ایک سوسائٹی ایک بستی وجود میں آئی. اب وہ معاشرہ جو ہے اس کی معیشت کیسی ہے, وہ اس کی ارننگ جو پوائنٹ ہے یا ارننگ اس کی جگہ ہے, وہ کہاں سے وہ کماتا ہے, حلال ہے حرام ہے. پھر یہ کہ وہ جو اس نے کمائی کی ہے معیشت کی, اس میں چوری تو نہیں ہے, غبن تو نہیں ہے, رشوت تو نہیں ہے, ڈاکہ تو نہیں ہے, سود تو نہیں ہے, ساری باتیں, کہ اس کی معیشت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. معیشت کے ساتھ ہی یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ سیاست بھی ٹھیک ہونی چاہیے, ہے نا, سیاست بھی, کہ جو اس کا رول کرنے والا ہے, جو اس کا لیڈر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے والا ہو. کہ سیاست بھی دین سے الگ نہیں ہے, معیشت بھی دین سے الگ نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس قوم کے معاملات میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو اس نے پیسے کمائے ہیں حلال طریقوں سے کمائے گا, حلال جگہوں پہ خرچ کرے گا, ہے نا. معیشت, معاشرت, سیاست, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے. اور اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ لوگ وہ کام نہ کریں جو کہ پچھلی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں نا, جو پچھلی قوموں نے کیے, آنے والے وہ کام نہ کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں. تو پچھلی قوموں کے واقعات جو ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں. اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہاں پہ آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات میں جو خاص بات جس کو وہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ماپ اور تول میں وفا کرو, کمی نہ کرو. اور آپ دیکھیں کہ ماپ, اب یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں, اور ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کیا کاروبار ہوتا ہے. اگر دودھ بیچ رہے ہیں تو دودھ کے اندر پانی تو نہیں ملا رہے, برتن جو پیمانہ ہے وہ ہمارا چھوٹا تو نہیں ہے, ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کپڑے سیتے ہیں, مثلا ہمارے گھر میں جو ہے وہ مشین ہے, سلائی مشین کا ہم کام کرتے ہیں, کپڑے سی سی کے دیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو کپڑا آتا ہے ہمارے پاس تو اس میں سے ڈنڈی مار لیتے ہیں, اور یا یہ کہ اس کا ماپ جو ہے اس کے مطابق سی کر نہیں دیا, ایسے ہی خراب سی کے دے دیا, تو اس کا مطلب ہے وفا نہیں کی. کیونکہ عام طور پر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جو کپڑے ہم سلواتے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے, بٹنگے ہوتے ہیں, ماپ کے مطابق نہیں ہوتے, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی آتی ہے. کپڑے کو چھپا لینا, آپ کپڑا کتنا بھی زیادہ دیتے ہیں نا تو درزی یہی بعد میں بتاتا ہے کہ اس کا بننا نہیں ہے, یا درزن کہتی ہے اس کا بننا ہی نہیں ہے. بعد میں بے شک 3 دن کے بعد دیکھیں کہ ان کا بچہ باہر گھوم رہا ہے تو اس نے وہی شرٹ پہنی ہوئی ہے جو اس کپڑے سے بنتی تھی, ہے نا. جیسے امریکہ میں جب ہم نے انسٹیٹیوٹ وہاں پہ جو تھا, اور وہاں پہ جو ہے وہ یونیفارم رکھا ہوا تھا اور جلباب کا گرے کلر تھا, تو تھان منگوائے اور ہم نے جو ہے میں نے کسی ایک دو درجنوں کو بلایا کہ کوئی بھی سی کے دے, تو اسٹوڈنٹ کے ماپ لے کے وہاں سلنے کے لیے سب کے دیے نا, تو جو درجن نے سیے تو ظاہر ہے کہ ہر برقعے سے جو کپڑا بچا یا دو چار کچھ لوگوں نے, اسٹوڈنٹ نے کہا ہم خود سی لیں گے, کچھ سے ہم نے کچھ کے ان سے سلوائے نا, تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد کلاس شروع ہو گئی, لوگ پڑھ رہے تھے, پھر وہ جو درجن تھی وہ میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میں نے, مجھ سے جو دو چار لوگوں نے جو برقع جو ہے وہ سلوایا تو میں نے اس کو اس طریقے سے کاٹا کہ اس میں سے پورا میرا ایک برقع بن گیا, لیکن میں نے ان سے اجازت لی نہیں, ان کو بتایا بھی نہیں, اور اب میرا دل مجھے بہت, ضمیر جو ہے نا وہ کچھ اوکے کرتا ہے کہ یہ میرا امانت میں خیانت ہے نا, تو یہ آپ جو ہیں وہ اب واپس لے لینا, یہ آپ واپس لے لیں. میں نے سلائی بھی بس اللہ کے راستے میں, میں نے اس کو پہنا نہیں ہے, میں نے, کہتے ہیں کہ یہ, اس نے کہا میری یہ عقل مندی تھی کہ جس سے میں نے کاٹ کر اس کو بنایا, ویسے یہ بنتا نہیں تھا, لیکن اس طرح سے ہر ایک کا کاٹا کہ وہ میں نے بنا لیا. تو اب جو ہے اب میں اس کو پہننا نہیں چاہتی کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتی, تو اب جو ہے آپ کی مرضی ہے, آپ اس کسی کو بھی دے دیں آپ لے لیں. میں نے کہا اچھا, اب تم نے مجھے آ کے بتا دیا ہے نا, جاؤ تمہیں تحفہ, اب تم اس کو لے لو ہماری طرف سے تحفہ, اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ تم نے ایک بات کو ایڈمٹ کیا, ہم تمہاری نیکی کی قدر کرتے ہیں, جاؤ, میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی, تم جاؤ, لوگوں کو نہیں پتا وہاں پہ. تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں, بس میں اس کو نہیں پہننا چاہتی, اور پھر ہم نے بھی وہ کسی کو دے دیا جو غریب تھا, کوئی اسٹوڈنٹ جو فیس یا فیس پے نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا، ہم نے کہا یہ مطلب تم لے لو کلاس کی طرف سے تحفہ. تو دیکھو جب ضمیر جو ہے انسان کے بیدار ہو جاتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھتا ہے کہ میں نے خیانت تو نہیں کی، ورنہ جو ہے وہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے یہ بھی رواج ہے بعض جگہوں پہ کہ میٹر پیچھے کر دینا بجلی کا، کہ میٹر ریڈنگ غلط آتی ہے نا، کہ جتنے یونٹ آپ نے بجلی کے یوز کیے ہیں، مثلا آپ نے 1000 میں کیے ہیں لیکن جب میٹر پیچھے کر دیا تو وہ 100 میں آئے گا. تو اب اس میٹر کا استعمال کر کے گھر میں کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا یہ کہ جو ہے وہ پانی کے وہ ٹیوب ویل چل رہے ہیں، میٹر پیچھے کیا ہوا دیہاتی لوگوں نے، ہے نا، ہاں، یا اے سی چل رہا ہے لیکن میٹر پیچھے کیا ہوا، تو یہ خیانت ہے، یہ بھی ماپ تول میں کمی میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تنخواہ لینا یا کسی چیز کے پیسے لینا اور پھر اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو اس کام میں اس سے نہ لڑانا جیسے اپنی ذات کے لیے انسان لڑاتا ہے نا، ہے نا. اب دیکھیں نا، میرا ایک انسان کا اپنا بزنس ہے تو اس کو کیسے کام کرتا ہے، اور ایک دوسروں کا ہے لیکن تنخواہ لے رہے ہیں تو کیسے کام کر رہے ہیں. تو ماپ تول میں کمی میں یہ چیز بھی آتی ہے. جیسے جو ہے وہ بہت سی فیکٹریاں ہیں، بہت سے کارخانے ہیں، ملازم کام کر کے راضی نہیں ہیں، تنخواہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے کہ ماپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنا. اور ماپ تول میں کمی کرنا جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی ڈرانے والی ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کہ اس قوم میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قحط جو ہے نا قحط کا عذاب اس قوم پر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک میں اگر قحط ہے یا مسلمان لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، مر رہے ہیں اور کھانے پینے کو نہیں مل رہا، چیزیں مہنگی ہیں، تو ایک تو باہر کے لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، اور آج مسلمان جو ہیں وہ مسلمان کی چیز لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں فراڈ ہے، اور کافر کی چیز لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خالص ہوگی. لوگ یہاں سے جو ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے ممالک میں کیا بادام، کیا شہد، کیا چیزیں، کہ یہاں کی جو ہے وہ زیتون کا تیل، ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میں یہاں سے پاکستان بھیجتی ہوں، یہ بہت خالص ہوتا ہے، شہد خالص ہوتا ہے. تو میں اس وقت اپنے دل کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہوں اور اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ امت مسلمہ کا یہ کام تھا نا کہ وہ خیانت نہ کرتی، ماپ تول میں کمی نہ کرتی، محنت سے کام کرتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اگر یہ بات بھی آنے لگے کہ یہ لوگ محنت سے کام نہیں کرتے، ایک ہندو محنت سے کرتا ہے یا کوئی دوسرا کافر محنت سے کرتا ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نا، کہ محنت نہ کرنا، جی چرانا، فیشن، دنیا پرستی، سٹیٹس کی فکر اور باتیں کرنا، اور وہ قوم جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے نا، پھر وہ صفائی ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا. تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی یہی فکر تھی کہ یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط، کہ تم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کے بڑے مشہور اور بڑے اچھے اچھے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ناپ کپڑے جو ہے اس کو بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، اور ایک تھان جو ہے نا اندر سے خراب تھا، اور وہ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ جو نوکر ہے اس نے وہ تھان بھی جو ہے وہ عام بھاؤ میں بیچ دیا ہے. اور نوکر بڑا خوش تھا کہ اگر باقی میں نے تھان جو بیچے ہیں جو $20 فرض کیا، $20 فی میٹر، تو وہ بھی اسی طرح نکل گیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا. آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، پریشان ہو گئے، کہا بھاگ کے جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر لاؤ. اور جب ڈھونڈ کر لائے تو اس کو بتایا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، تاکہ جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ دھوکا نہ ہونا، اور کہا کہ ورنہ اس کو سارا جو ہے نا وہ میں تحفہ تنہیوں دینا چاہتا ہوں نا. تو اس چیز پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ ماپنا ہے، اور تولنا بھی ہے تو صحیح سے تولنا ہے. اور یہ میری اور آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بھی مال آتا ہے جو بھی پیسے آتے ہیں وہ حلال کے ہونے چاہیے. شوہر کما رہا ہے, بیٹے کما رہے ہیں, بیٹیاں کما رہی ہیں, تھوڑا بھی آئے لیکن ہونا حلال کا چاہیے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو. یہ گھاٹا دینا یہی ہے کہ کپڑا چھپا لینا اور جو بھی عیب ہے چیز کا اس کو نہ بتانا, ہے نا. گھاٹا دینے میں یہ بھی ہے کہ پیسے زیادہ لے لیں اور اتنی مالیت کی چیز اس کو نہ دیں. گھاٹا دینے میں یہ بھی ہے تنخواہ پوری لینا لیکن ملازم کے طور پر پوری محنت نہ کرنا, ہے نا. کہ جو لینا جتنا لے رہے ہیں اتنا آپ دے نہیں رہے, جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ ادا نہیں کرے. تو یہ بھی تخفیف, ویل للمطففین, تو تخفیف کمی کرنا اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو صحیح سے جو ہے وہ آپ ماپ کر تول کر نہیں دیتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تو اس فساد میں ظاہری فساد بھی آتا ہے, چھپا ہوا فساد بھی آتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ گھر میں فساد نہ پھیلاؤ, ولا تعثوا فی الداری ولا تعثوا فی البیت, یہ نہیں کہا کہ گھر میں فساد نہ مچاؤ. ارض پوری زمین میں, پوری دنیا میں. اور وہ لوگ جو فسادی ذہن کے ہیں, فسادی ذہن کے, کہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دی, ساس بہو میں لڑائی کرا دی, دو بہنوں میں لڑائی کرا دی, بہن بھائیوں میں لڑائی کرا دی, ماں باپ اور بچوں میں لڑائی کرا دی کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں ملازم بنایا ہوا ہے, تمہارے ماں باپ تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, ہر وقت تمہیں پڑھنے کو ہی کہتے رہتے ہیں. اور بیوی جو ہے اس کو بتا دیا کہ تمہارا شوہر کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, شوہر کو کہہ دیا کہ بیوی تجھے کون سا کچھ مانتی ہے, وہ تو بڑی اپنے آپ کو سمجھتی ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے جملے چھوڑے جس کی وجہ سے گھر جو ہے اس میں چنگاری پھینکی اور آگ کے الو جو ہے وہ تیار ہونے لگے. حیثیت ماں کے, بیٹی کے, باپ کے, شوہر کے, بہن کے, نند, بھاوج, ساس, سسر, بھابھی, درانی, جٹھانی, کوئی بھی رشتہ ہو جو آپ کا ہے, جو ایک مسلمان کا ہے, جو میرا ہے, اس میں ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے. نند جو ہے اس کے خلاف کہنا, ساس کے خلاف کہنا, ہم نے بھی کل نند بننا ہے, ہم بھی ساس بن سکتے ہیں, ہم بھی ساس ہیں, ہے نا. تو ہمیں اللہ کو جو جواب دہی کرنی ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, تو یہ جو قتل و غارت ہے اور یہ جو ڈاکے ہیں, یہ جو چوریاں ہیں, جو ظاہری طور پر فساد ہے, طلاقیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. امت مسلمہ میں طلاقوں کا ریشو اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ, اور جوانوں میں طلاق زیادہ ہو رہی ہے اور پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے نا کہ ہم وہ قانون جو اسلام کا قانون ہے سب سے بہترین ہے, لیکن یہ کہ آج ہم اس پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جیسے کہ کرنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فسادی بن کر زمین میں جو ہے وہ فساد نہ کرو. تو تعثوا بھی فساد ہے اور مفسدین بھی فساد ہے, لیکن تعثوا جو ہے وہ زیادہ شدت رکھتا ہے نا. اس میں حکمی فساد بھی آتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے, جو کسی کو نظر نہیں آتا, اندر ہی اندر کسی بھی فیکٹری کے اندر ایک ماچس کی تیلی پھینک دی اور پتہ نہیں چلا کہ کس نے پھینکی, اور وہ پوری فیکٹری, وہ پورا مال جو تھا وہ جل کر تباہ ہو گیا. کوئی فساد تو کھڑا کیا لیکن پتہ کسی کو نہیں چلا. یہ جو تاسو ہے نا, ایسے کیڑے کے گھن کے لیے بھی آتا ہے جو اندر ہی اندر چیز کو خراب کر دیتا ہے اور باہر نظر ہی نہیں آتی کہ اندر سے وہ گھن کھا کر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ولا تعثوا, اور فساد نہ کرو, فی الارض زمین میں, مفسدین فسادی بن کر. اور ہمیشہ اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیے. دو دوستوں میں بعض اوقات لوگ لڑائی کرا دیتے ہیں, اچھا وہ تمہیں رائڈ نہیں دیتی, وہ اس کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی, اچھا جو ہے اس نے تمہیں پک نہیں کیا تھا, ہاں وہ تو تمہارا جان بوجھ کے اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا تھا, وہ بھولی تھوڑی تھی, ہے نا. اچھا اس نے آپ کو نوٹس نہیں دیے, وہ نہیں دینا چاہتی کسی کو بھی نوٹس, نا میں بھی دیکھ رہی تھی اس کے چہرے سے مجھے ایسے لگ رہا تھا, ہے نا, اور وہ دینا ہی نہیں چاہتی نا, وہ مدد نہیں کرتی آپ کی. اچھا وہ آپ کی تعزیت کے لیے نہیں آئی آپ کے گھر, آپ کی عادت کے بڑا ہی مغرور ہے وہ, ہاں وہ ایسے ہی کرتی ہے, مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے, میں اس کو ایسا ہی محسوس کرتی ہوں. وہ آپ کا کام ہے, آپ اسے کہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو, انسان ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اچھا چلو کوئی نہیں ہم سمجھائیں گے, اچھے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا. تو دیکھنا یہ کہ میں اور آپ کتنا ایسا بہترین انسان بنتے ہیں. اور اگلی اہم بات کیا ہے, بقیت اللہ, بقیت اللہ خیر لکم, یہ جو باقی ہے نا اللہ کی طرف سے یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو بقیت اللہ جو ہے اس سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی کمی کیے بغیر, ڈنڈی مارے بغیر, دیانتداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو. ایک تاجر ٹھیک ٹھیک عدل کا خیال رکھے, نہ جھوٹ بولے, نہ فریب دے, نہ ملاوٹ کرے, کسی قسم کے دوسرے ہتھکنڈے اختیار نہ کرے, دوسروں کے ریس میں غلط راستے بھی اختیار نہ کرے, ہے نا. اور پھر وہ جو منافع اس کو ملے, جو فائدہ اس کو حاصل ہو, تو وہ ہے بقیت اللہ, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نفع. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ بڑا پروفٹ ہو رہا ہے, اوپر کا بھی بڑا ہے, اندر کا بھی بڑا ہے, نیچے کا بھی بڑا ہے, حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں, ہے نا. اور کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹا ہوا نفع ہے نا, یہ بقیت اللہ ہے. تو وہ بقیت اللہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ قلیل جو حلال سے کمایا جائے اور بہت تھوڑا بچے, وہ دوسروں کے کثیر سے ہزار درجے افضل ہے. اس لیے کہ اس قلیل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں برکت دے دیتا ہے. اس بے ایمانی کا کیا فائدہ, اس بے ایمانی کے نفع سے کیا حاصل جس میں دنیا میں بے برکتی ہو, دعائیں قبول نہ ہوں, حج اور روزہ اور عبادتیں قبول نہ ہوں, اور آخرت میں بھی دہکتی ہوئی وہ آگ بن جائے, آگ کے وہ کوئلے بن جائیں. تو یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے, بقیت اللہ خیر لکم, اس کو ہائی لائٹ کریں. اور ہم عورتوں کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے, کیونکہ عورتوں کی گودوں میں جو ہیں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں, گودوں میں پروان چڑھتے ہیں, وہ کسی کا شوہر بنتے ہیں اور آگے جو ہے سوسائٹی میں کمائی کرنے والے بنتے ہیں. ہر آدمی کی پیچھے ایک عظیم, جو بھی عظیم آدمی ہے, عظیم جرنیل ہے, عظیم سپہ سالار ہے, عظیم تاجر ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, جو بھی ہے, ٹیچر ہے, اس کے پیچھے ایک عظیم عورت کا ہاتھ ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ آج سکولوں میں جو پڑھائی ہو رہی ہے اور اس کے اندر صحیح سے پڑھائی نہیں ہوتی, اور بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شام کو ٹیوشن کے لیے میرے گھر آ جانا, ہے نا. اور جو بچے اس ٹیچر سے ٹیوشن حاصل کرتے ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں. صبح کے وقت آپ ہاسپٹل جائیں, جو عام گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروانا ہے, اور آپ مجھ سے دکھانا چاہتے ہیں شام کو میرے کلینک پر آ جانا. ٹیچر کہتا ہے میرے ٹیوشن سینٹر پہ آ جانا, اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے کلینک پر آ جانا. تو وہاں پھر وہ صحیح سے دیکھتا ہے تو عوام بےچاری پس رہی ہے, مجبور ہے, ہے نا. اور یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ بات ڈاکٹر کی ہے, بات انجینئر کی ہے, اور انجینئر بھی نقشہ ٹھیک نہ بنائے اور گھر بن رہا ہے تو اس کے اندر ملاوٹ کر دے, پوری طرح سے وہ جو سیمنٹ گارا اینٹے چیزوں کا جو ریشو ہے, جب وہ صحیح نہیں رکھے گا تو تھوڑے دنوں میں عمارتوں میں خراش آ جاتی ہے, دراڑیں آ جاتی ہیں, ہے نا. تو ایک بات یاد رکھیں, بقیت اللہ خیر لکم, جائز طریقے سے حلال سے کمائی ہوئی جو کمائی ہے, اس کا تھوڑا, اس کا ایک ڈالر اس ہزار ڈالر سے بہتر ہے جو حرام طریقے سے جو کمایا جائے, جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے. پھر آگے کا, ان کنتم مومنین, اگر ہو تم مومن, یہ بات بھی ہائی لائٹ کرنے والی ہے. اور کہاں ہائی لائٹ کریں, دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں, دل جو ہے نا, دل کے دروازے کھولیں, کہ ایمان اور کاروبار کا آپس میں تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لو جی مسلمان بن کر رہو گے تو تمہارا کاروبار کوئی نہیں چلنا. یہ کاروبار کے اندر اسلام کہاں سے آ گیا, یہ تو دنیا داری ہے, جو چاہے کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم مومنین, حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو ہو نہیں سکتا کہ تم ناپ تول میں کمی کرو, یا پھر یہ کہ حرام طریقے سے کمائی کرو, یا پھر زمین میں فساد کرو, یا لوگوں کو گھاٹا دے کر جو ہے کمی کر کے چیزیں جو ہے وہ دیا کرو. ان کنتم مومنین ایک ہی کوشچن مارک ہے, ایک ہی سوال ہے, ایک ہی للکار ہے, ایک ہی پکار ہے, ایک ہی صدا ہے کہ تم مومن ہو کہ نہیں. ایمان اور جھوٹ, ایمان اور ملاوٹ, ایمان اور فریب, ایمان اور دغا بازی, ایمان اور دھوکہ دہی, ان کا آپس میں کوئی دور دور کا جو ہے نا وہ رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. الحاج کہلاتے ہیں, حاجی نہیں, حاجن, الحاج, داڑھی, پانچوں پائنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر، اور اس کے بعد کاروبار میں اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو سوچیں کہ دنیا کو دھوکہ دے بھی لیا اور اوپر کی کمائی سے بہت کچھ کر بھی لیا، لیکن یہ کہ جو ہے وہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے. ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ، اور وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اچھا اور برا تمہیں سمجھا دیا، نیک اور بد میں تمیز پیدا کر دی. اب میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تمہیں ایک بات کھول کر اچھے سے سمجھا دوں، اور اگر تم مانو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم نہ مانو تو اس کا انجام بد جو ہے تم خود ہی دیکھ لو گے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تو ایک نذیر ہوں اور ایک بشیر ہوں، کوئی دروغہ نہیں ہوں. تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم اپنے معاملات میں ڈنڈی مارو گے، تمہاری تجارت غلط ہوگی، تو میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے بحثیت عورت کے، ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے، دوست کے، ایک شہری کے، دوسروں کو ضرور سمجھانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے. وہ گناہ کرتے نہیں تھکتے تو نیکیوں کی دعوت دیتے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، اور اس کے بعد پھر بھی وہ نہیں کرتے تو پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن خود جو ہے قناعت کریں. بقیت اللہ، اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ قناعت کریں. بچت ہو، تھوڑی بچت بھی انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی، اور نہ بھی ہو تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، چند دن کی بات ہے. نہ بھی اچھے قالینوں پہ بیٹھے، نہ بھی بہت بڑے گھر میں رہے، نہ بھی بہت زیور کے سیٹ تبدیل کیے، نہ بھی ایسے ملبوسات پہنے کے دیکھ کر نظر جو ہے وہ خیرہ ہو جائے، تو کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی کے چند دن گزر ہی جائیں گے، ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضمیروں کا، ایمان کا فیصلہ سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے. قالو، اب قوم کے لوگ جواب دیتے ہیں، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اصلاتک، کیا تیری نماز تامرک تجھے حکم دیتی ہے، تجھے یہ سکھاتی ہے؟ ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں. نترکو تھا، ان نے کاف کے اوپر فتح دے دی، انت رکا کہ ہم چھوڑ دیں، ما یا ابدو آباؤنا، کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو کیا ہم وہ سب چیزیں چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار بھی نہ ہو. وہ ان نفعل، اور یہ کہ ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے کا اختیار ہی نہ رہے. اب آپ دیکھیں کہ اب وہ قوم کے لوگ جو ہیں کیا جواب دیتے ہیں، گویا کہ طنز کرتے ہیں. شعیب علیہ السلام جو کچھ ان کو سمجھا رہے ہیں اس پہ طنز کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں جو ہمارے باپ دادا تھے وہ سارے بیوقوف تھے، وہ اگلے پچھلے سارے لوگ گمراہ تھے، بس ایک تم ہی عقل مند رہ گئے ہو، تم ہی نماز پڑھتے ہو، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم اچھے ہو، تو باپ دادا کا نام روشن کرو گے، قوم کے لیے کچھ کامیابی کی راہیں کھلیں گی، ہے نا. تو یہ تمہاری خوب نکلی، تمہاری یہ نماز، یہ تمہاری عبادت نے یہ رنگ دکھایا کہ ماضی کی، حاضر کی ساری بساط ہی لپیٹ کر رکھ دی، ہے نا. یہ تمہاری کیسی نیکی ہے، یہ تمہاری کیسی پاکیزہ زندگی ہے کہ اس کی وجہ سے تم ہمارے باپ دادا کی جو رسمیں ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، تم سب جو ہے نا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تو صلات جو لفظ ہے، اس سے مراد عبادت بھی ہے، دین بھی ہے، تلاوت بھی ہے. تو گویا کہ مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کی عبادت تھی، جو کچھ بھی ان کی نیکی تھی، تو اس پر جو ہیں وہ طنز کر رہے ہیں، اس پر جو ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ وہ خطیب الانبیاء ہیں، وہ اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کرتے تھے اور مسلسل کرتے تھے اور اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور قوم کی جو برائیاں تھیں انہوں نے بغیر لاگ لپیٹ کے لوگوں کے سامنے رکھی، ناپ تول میں کمی تھی، فساد کرنا تھا، ہے نا، کہ جو ہے وہ قوم کچھ بھی کہہ رہی تھی، سب کچھ سننے کے بعد قوم کا جواب کچھ بھی تھا، لیکن یہ کہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اور بڑے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھا رہے تھے، قوم پھپتیاں کس رہی ہے، مذاق کر رہی ہے. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے یہ بڑے ہی نیک انسان تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ ان کی جو ہے وہ عادت تھی. کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے، جیسے ہر وقت عبادت کرنا اور عبادت میں ہی لگے رہنا. اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حال ہوا تھا نا، کہ ظاہری طور پر بنائی چلی گئی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ روتے بہت تھے، بہت روتے تھے. یہ تفسیر عثمانی میں جو ہے یہ بات درج ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے، حتیٰ کہ نگاہ جاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شعیب اس قدر کیوں روتا ہے، جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ فرمایا، پروردگار تیری ملاقات کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. ارشاد ہوا، تجھ کو ہماری لقاء، لقاء دیدار، ملاقات مبارک ہو اے شعیب، اسی لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کر دیا ہے. کہتے ہیں اللہ نے ان کی بنائی پھر واپس کر دی. تو کیا بات ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کا خوف، اللہ سے ملاقات کا احساس ان کو ہر وقت جو ہے وہ رلاتا تھا اور ہر وقت ان کو جو ہے وہ پریشان رکھتا تھا. اچھا، قوم کا یہ سوال کرنا کہ کیا تیری نماز، تیری عبادت، تیری تلاوت تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمارے باپ دادا کو جو ہے وہ برا کرے، برا کہے، یا پھر ہم تجارت میں جو کمی بیشی کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی دور ہو جائیں، باز آ جائیں، ہمیں اپنی تجارت میں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار ہی نہ رہے، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اس سلسلے میں جو بہت ہی اہم سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عبادت کتنی خوبصورت تھی، کتنی متاثر کن تھی. ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کے ادا کرنے کا طریقہ کتنا اچھا تھا کہ ان کے اثرات ان کی زندگی پر پڑ رہے تھے اور پھر وہ سوسائٹی پر مرتب کر رہے تھے، اور قوم کے لوگ چیخ اٹھے، قوم کے لوگ پکار اٹھے، ان کو یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ افسوس کہ یہ اس کی نماز، اس کی عبادت ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے کردار میں اتنی پختگی ہے. وہ بات جو قوم شعیب کو سمجھ میں آ گئی، افسوس کہ آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، ہے نا، اور مسلمان وہ جو ایمان لانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نماز پڑھے اور پھر بھی جھوٹ بولے، نماز پڑھے اور اپنا محاسبہ نہ کرے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی ہر رکعت میں وعدہ کرے، پھر وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ بیسوں دفعہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہتا ہے کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر ایسے کیسے ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اللہ کو یاد نہ کرے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، بھول جائے، بددیانتیاں کرے، حلال اور حرام کی تمیز اس کو ختم کر دے، سوچے ہی نہ کہ میرے گھر میں کیا آ رہا ہے، میں کیا پہن رہی ہوں، بچوں کو کیا پہنا رہی ہوں، میں دنیا کی دوڑ میں اور سٹیٹس کے شوق میں میں جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کرتی جا رہی ہوں. اور ایک اور سوال ہے، ایک تو آپ یہ نوٹ کریں کہ کیا میری نماز کیا میری نماز کے اثرات میری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں؟ کیا میری عبادت کے اثرات میری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں؟ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ نماز میں کوئی ناغا نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خدا خوفی کوئی نہیں ہے، معاملات ان کے بڑے خراب ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز ٹھیک نہیں ہے. نماز تو ٹھیک ہے، وہ فرض جو ہے وہ نماز سے اثرات جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں لے رہا. ایک اٹھک بیٹھک ہے، ایک روٹین ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اثرات اس کی زندگی میں مرتب نہیں ہو رہے، جو کہ شعیب علیہ السلام کی زندگی میں مرتب ہو رہے تھے نا. اسی طرح بعض لوگ نماز اور عبادت کو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز اور عبادت یہ تو اللہ کے حقوق ہے اور باقی جو معاملات ہیں نا، تجارت اور لین دین اور ساس بننا، بہو بننا، ماں بننا اور جو اخلاقیات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے نا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پرچہ ہی کاٹ دیا ہے، انہوں نے دنیا کو دین سے الگ کر دیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز عبادت اللہ اور بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو انسان جو کچھ مرضی کرے اس کے بعد وہ ناجائز مال کمائے، حرام کھائے، زیادتیاں کرے، فساد کرے، کمی کرے ناپ تول میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا. اور اگر کوئی جو ہے وہ کہے کہ دیکھیں جی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کو نہ اپنے تک رکھیں، اور جو ہے وہ گویا کہ نماز روزے کو حج اور زکات کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، صرف پرائیویٹ لائف سے محدود کر دیا اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں جو ہے وہ نظر نہیں آتے. تو عبادات کے متعلق اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ نظریہ تھا، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، آج بھی امت مسلمہ میں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ عبادت بندے کا اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ اس کی پرائیویسی ہے، اور دنیا کے معاملات میں عبادت کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پرانی جاہلیت جو ہے نا، آج نئے دور میں ترقی یافتہ زمانے میں بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس حصے میں ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے لین دین، اس پر اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. تو اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی ہے کہ اے شعیب، اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو ہم تو وہ رسمیں آبا و اجداد کی تکلیف نہیں چھوڑ سکتے. اور آج ہم بھی دیکھیں سوسائٹی میں نمازیں بہت ہو رہی ہیں، قرآن بڑا پڑھا جا رہا ہے، درس بہت ہو رہے ہیں، لوگ بظاہر دیکھیں تو دین کی طرف بہت آ رہے ہیں لیکن دینداری کے اثرات زندگی میں نظر نہیں آتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آگ جو ہے، آگ اگر آگ خود گرم ہوتی ہے، جس جگہ آگ کو رکھ دیا جائے آگ کے کوئلے کو، وہ اس کو گرم کر دیتا ہے. اگر آگ گرم نہ کرے تو اس کو آگ نہیں کہتے. برف خود ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس جگہ برف کو رکھیں گے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ گلاس کے پانی میں، پانی کے گلاس میں برف کو ڈالیں گے نا، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو برف کو برف نہیں کہتے اگر وہ خود ٹھنڈا نہ، ٹھنڈی نہ ہو اور دوسرے کو ٹھنڈ نہ دے دے. آگ کو آگ نہیں کہتے جو خود جلے نہ اور دوسرے کو جلا نہ دے. تو ایمان کو ایمان نہیں کہتے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتے جو خود تڑپے نہ اور دوسرے کو تڑپا نہ دے، جو خود نیک نہ ہو اور دوسرے کو نیک بنا نہ دے، جو خود سچا نہ ہو اور دوسرے کو سچا بنا نہ دے، جو خود اچھا نہ ہو اور دوسرے کی اچھائی کی فکر نہ کرے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرے. تو دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں یہ پیناڈول جو میں نے کھائی ہے، یا کیا کھاتے ہیں، ٹینانول یا جو بھی دوائی سر درد کی یا جسم کے درد کی کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ اثر نہیں کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، دوائی ٹھیک نہیں ہے، ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ غذائیت دے نہیں رہی مجھے، یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. ہم فوراً سوچتے ہیں کہ پھر کیا غذائیت میں شامل کریں، یا آٹا چینج کرنا چاہیے، یا گوشت چینج کیا کرنا چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گرا رہے ہیں، اور وہ جو ہی جائے نماز سے نیچے اترتے ہیں، اور ایک جاہل عورت میں اور ایک پڑھی لکھی مسلمان عورت میں جس نے قرآن پڑھا اس میں کوئی فرق نہیں. تو یہ بات ہے کہ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی نیکی پر ان کی قوم ان کو تانا دے رہی ہے، ان کو مذاق کر رہی ہے، اور افسوس کہ میری اور آپ کی نمازیں جو ہیں वो जो कुछ मुंह से पढ़ते हैं ना वो हलक से नीचे उतरता ही नहीं, सीने में ठंडक बनता ही नहीं, जिस्म पर असरात लाता ही नहीं, रोल मॉडल बनते ही नहीं। और जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। है ना, तो नमाजों को ठीक करना चाहिए, अपनी इबादत को ठीक करना चाहिए, कुरान की तिलावत को ठीक करना चाहिए। फिर फरमाया उन्होंने कि इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, कि हम तुझे जो है इन्नका बेशक तू ही एक आली जर्फ और रास्त बाज आदमी रह गया है। क्या मतलब है इसका कि जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनको मना करते हैं, समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या तुम ही बड़े बुर्दबार और भले मानस आदमी रह गए हो। अंता क्या है, इन्नका लअंता, कि क्या तू ही रह गया है, और भी लोग हैं तो एक तू ही रह गया कि हमें रोक टोक करने वाला और हमें समझाने वाला। तो यहां पर जो है वही बात कि उनकी नेकी जो है ना वो उनकी आंखों में खल रही थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और वो ये बात उनको कह रहे थे कि ये जो तुम पाबंदियां लगा रहे हो हलाल और हराम की और नाप तोल में कमी से जो हमें रोक रहे हो, फसाद से जो मना कर रहे हो, एक तुम ही रह गए हो हलीम और रशीद। और आपको पता है हलीम कौन होता है, बुर्दबार मतानत वाला और तहम्मुल मिजाज, और रशीद नेक रुश हदायत, ये तुम ही एक नेकी वाले रह गए हो। पाला या कौमी, कहने लगे ए मेरी कौम, आ रही तुम इन कुंतु अला बैनत मिन रब्बी, के तुम खुद ही सोचो, आ रही तुम, क्या तुमने देखा, क्या तुमने सोचा, या तुम सोचो तुम देखो, इन कुंतु, कुंतु के माने क्या है, अगर मैं हूं, तू मैं के लिए है ना, ता तू दूसरे को कहते हैं और ती एक औरत के लिए आता है कि तू एक औरत, तो इन कुंतु अगर मैं हूं, अला बैनत बैना पर एक खुली शहादत पर, मैं रब्बी अपने रब की तरफ से, परजाकनी मिनहु रिज़्क़न हसना, और इसने अपने पास से मुझे रिज्क भी अता किया। और आप देखें कि यहां पर जो है वो बैना से मुराद क्या है, कि अगर मैं अपने रब की तरफ से जो है वो बैना पर था, है ना, तो बैना जो है इससे मुराद ये है कि अच्छे और बुरे में तमीज, दिल के अंदर जो है वो इंसान को एक ऐसी कैफियत का पैदा हो जाना कि ये सही है और ये जो है वो गलत है, है ना। तो बैना से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर ये बात रखी थी कि नफ्स के अंदर, कायनात के अंदर जो निशानियां थी कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, हक क्या है और बातें क्या है, तो ये हुई बैना। पहली बात क्या है कि मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था, और फिर इसने अपने हाथ से मुझको रिज्क भी अता किया, और रिज्क कैसा था, रिज़्कन हसनन। तो ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी है ना, अच्छा रिज्क। रिज्क के एक मानी तो है इल्म हक के, यहां रिज्क दोहरे मानी दे रहा है, तो इससे मुराद ये है कि नबूवत इल्म वही है ना, तो मेरे रब ने मुझे नबूवत दे दी, इल्मे वही दे दिया। और दूसरे मानी अगर रिस्क से मुराद खाने पीने की और रिस्क की चीजें ही ली जाए तो मुराद है पाकीजा रिस्क, मालो दौलत, जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला जो जराए इंसान को देता है ना वो सारे इससे मुराद हैं। तो अब जो है क्या मुराद है इससे कि जो है वो अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, अल्लाह ने मुझे वही का इल्म दे दिया, और फिर जिंदगी गुजारने के वसाइल भी मुराद लिए जा सकते हैं। गो के यहाँ पर इससे मुराद जो है वो रसूलुल्लाह को देखें, नूह अलैहिस्सलाम को देखें, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखें, कि इससे मुराद जो है वो क्या है कि वही का इल्म, नबूवत का इल्म। तो अब जो है वो ये जवाब देना चाहते हैं कि जब मेरे रब ने मुझे इतना कुछ अता किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जानबूझकर उन बद इखलाकियों और गुमराहियों पर तुम्हारा साथ दूं, तुम्हें ना रोकूं जो तुम गलत काम कर रहे हो। मेरे रब के मुझ पर इतनी अनायतें, इतनी नवाजिशें, इतनी करम नवाजियां, और उसके बाद जो है मैं उसका हकीना अदा करूं, मैं उसके लिए उसके आगे झुकू ही ना। वमा उरीदू, और मैं ये नहीं चाहता, अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، وما اريد، میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الا جس چیز کی طرف، ما انہاکم انہ، کہ جس چیز سے میں تم کو روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف چلوں، ان اخالفہ کہ میں خود مخالفت کروں یعنی میں خود وہ کام کروں، الا ما انہاکم انہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں نا تو کام میں خود کرنے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب شعیب علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ما انہاکم انہ، کہ جس چیز سے میں تجھے روکتا ہوں، ان اخالفکم، میں اس کے خلاف چلوں. سمجھ آگے؟ کہ میں جو کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں میں کام وہ خود ہی کرنے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ کیا تم ہی راست باز رہ گئے ہو، حلیم الرشید رہ گئے ہو، تو اب وہ یہ جواب دے رہے ہیں، بڑا دیکھے ٹھنڈا جواب دے رہے ہیں. قوم کیسے کیسے حملے کر رہی ہے اور وہ کیسا جواب دیتے ہیں، کتنے تحمل والا. کہتے ہیں بھائیو اگر میرے رب نے مجھے جو ہے وہ بصیرت کی روشنی دی ہے، نبی بنایا، جس کے حلال بھی دیا، تو آخر تمہارے یہ تانوں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے نا میں اس کے غلط چلنے لگوں، اس سے ہٹ کر عمل کرنے لگوں، تمہاری حرام خوریوں یا گمراہیوں کو میں حلال کہہ دوں، میں نے شکرہ نہیں بننا چاہتا. آپ دیکھیں کہ آپ ذرا غور کریں اس بات پر، اگر آپ سوسائٹی میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اور لوگ کہتے ہیں لو جی اب تو ہی حاجن باقی رہ گئی ہے، لو جی اب تو ہی نماز پڑھنے والی رہ گئی ہے، اب بس تم نے یہ جو پہن لیا نا سکارف اور جلباب، اب نئی کلاس شروع کر دی ہے نا، اب ہر وقت یہ تو روکتی ٹوکتی رہتی ہے، اب یہی اس سے بڑھ کر تو اب کوئی اور ہے ہی نہیں نا. ان پہ یہ جملے کیسے تیر بن کر لگتے ہیں، کیا نفس کی کیفیت ہو جاتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کیسے بیٹھ جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہم بے اعتراضات کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، چھلنی کر رہے ہیں، اب ہم نہیں کہہ سکتے نا بھائی نا، اب باجی میں تو نہیں لوگوں کو کہوں گی، لوگ تو میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، ہم یہی بات سوچنے لگتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں گے پھر بھی اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کام چھوڑوں گا بھی نہیں اور تمہاری گمراہیوں پر تمہیں منع کرنے سے باز بھی نہیں رہوں گا. کیوں؟ اگلا جملہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے. ان اريد، نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا، اور اصلاح کتنی کرنی ہے، ما استطعت، جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اتنی میں جو ہے نا وہ اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرتا جاؤں گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، قوم ہٹ گرمی پر، مخالفت پر اتر آئی ہے، اور بد دیانتیاں، شرک، سارے کام کر رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کو منع کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جو حرام کھاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کہے نہ کہ تم حرام کھاتے ہو، جو غلط کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو کہے کہ تم غلط کام کرتے ہو، کیونکہ ان کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے تو ستہا جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، تو اس لیے قوم بھی ان کو یہی بات کہتی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی میرے اندر صحت ہے، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، اتنی میں اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا. تو یہی اصول ہم سب کو بھی لینا چاہیے کہ جتنا علم ہے، جتنی جوانی ہے، جتنی صحت ہے، جب تک دنیا میں ہیں، جب تک آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جب تک زبان بولتی ہے، جب تک کان سن رہے ہیں، جب تک پاؤں سے چل رہے ہیں، جب تک جان میں جان ہے، اس وقت تک، آخری وقت تک ہم بھی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اور بد دل نہیں ہوں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، اپنے عملوں کی بنیاد دوسروں کے رویوں پر نہیں رکھیں گے. وما توفیقی الا باللہ، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کروں گا نا، میرا بھروسہ جو ہے وہ میرے رب پر ہے، میرا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، اور اللہ کی دیوی توفیق سے ہی میں کروں گا جو کچھ بھی میں کروں گا. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو ایسے میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب دنیا مخالفت کرے، جب اپنے بیگانے بننے لگیں، جب دوست جو ہے وہ انجان بن جائیں اور آپ حق کا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت تک، اس وقت بھی مقدور بھر کوششیں کرتے جانا ہے اور توفیق اللہ کی مانگنی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور امریکہ میں ایک لڑکا 22 سال کا، 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے اس کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، اور عزیر اس کا نام ہے. تو اس کی رشتہ داروں سے بات ہو رہی تھی، بتا رہی تھی کہ اس کا ڈیڑھ پارا رہ گیا نا، اس نے جیل میں قرآن حفظ کر لیا. اور میں کل پرسوں سے، مجھے پہلے پتا تھا کہ اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کو مہینے میں ایک دفعہ بات کرنے کی اجازت ہے. تو میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو لوگ اپنا سر تو نہیں پھوڑتے، لوگ مر تو نہیں جاتے، لوگ جو ہے خودکشی تو نہیں کرتے، لوگ سب کچھ چھوڑ تو نہیں دیتے، قرآن تو رکھنے کی اجازت دیتے ہیں نا جیل میں. تو اس نے جیل میں قرآن حفظ کر لیا. اب سوچے تو صحیح. تو یہ شوق کے سفر ہیں، یہ ایمان کی روشنی کا سفر ہے. تو اب شعیب علیہ السلام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور میں جو کچھ بھی کروں گا میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا یہ اصول لینا چاہیے، جب پریشان ہو، جب مصیبت آئے، جب دل بہت ہی افسردہ ہو، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ مضبوط کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمارا اللہ سے تعلق بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے ہمارا اللہ سے تعلق. اس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑے ہی مظلوم ہیں. پیغمبروں سے بڑھ کر تو کسی پر آزمائشیں نہیں آئی نا. پھر کہتے ہیں یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم ہود او قوم صالح. اب آپ دیکھیے کہ پھر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، لا یجرمنکم، تمہیں مشتعل نہ کرے، تمہیں نہ ابھارے، تمہیں ہٹ درمی پہ نہ پہنچا دے. شقاقی، میری یہ جو مخالفت تم کرتے ہو، شق، آپ کو پتہ ہے نا چیز کا دو ہو جانا، شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا نا. تو اصل میں اب وہ شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اے میری قوم، یہ جو میری مخالفت ہے نا، شقاقی، جو میری تم مخالفت کر رہے ہو، کہیں وہ تمہیں ابھار نہ دے، کہیں تمہیں مشتعل نہ کر دے. یصیبکم، کہ تم پر جو ہے وہی مصیبت آ جائے، کہ کہیں یہ نوبت نہ پہنچ جائے کہ تم میری مخالفت کرتے جا رہے ہو ایک پیغمبر کی، اور پھر تم پر وہ مصیبت آ جائے. مصیبت سے مراد عذاب کی مصیبت ہے، کہ تم یصیبکم مثل ما اصابا، کہ تم پر بھی وہ مصیبت آ جائے عذاب کی جس طرح کا عذاب آیا تھا. مثل ما اصابا، جو عذاب آیا تھا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر، تو ان پر بھی تو عذاب آیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور وہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ تو بڑا ہی تازہ ہے ابھی اس کا واقعہ، اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں آیا ہے. کیونکہ غالباً کہتے ہیں کہ قوم لوط کی تباہی پر 600-700 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ویسے بھی جغرافیائی حیثیت سے بھی قوم شعیب کا ملک اس علاقے سے بالکل ساتھ واقع تھا جہاں قوم لوط رہتی تھی. تو قوم لوط جو ہے وہ تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، بہت ہی تمہارے جو ہے وہ قریب ہے. تو جو باتیں، جو ان کا عمل ان کے عذاب کا سبب بنا، کہیں تم پہ بھی وہ عذاب نہ آ جائے. پھر اپنی قوم کو آپ سوچیں تو صحیح، قوم کس طرح سے مذاق کرتی ہے، طنز کرتی ہے، پیغمبر کا انکار کرتی ہے، اور پیار سے بار بار یا قومی کہہ کے سمجھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو. ثم توبو الی، اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ توبہ استغفار کرو، جو بھی تمہاری شرک کا رویہ ہے، جو بھی تمہاری بد عملی ہے، جو بھی تمہارا اللہ کی آیات سے انکار ہے، اس پر تم استغفار کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قوم شعیب کی یہ عادت تھی، شعیب علیہ السلام، کہ ملک کے راج سکوں میں جو درہم اور دینار ہوتے ہیں نا، کنارے سے کاٹ کر اس کا سونا چاندی بچاتے تھے، اور یہ کٹے ہوئے سکے پوری قیمت سے پھر چلنے لگتے تھے. تو اس پر بھی شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ درہم اور دینار کو توڑ کر فائدہ حاصل کرنا، تو یہ تو کھلم کھلا اعلانیہ ہے نا. تو اب جو ہے وہ اپنی قوم کو متوجہ کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ معافی مانگو، استغفار کرو. اور اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ استغفار کرنا اور توبہ کرنا، اس سے نا اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کا انکار کرتا ہے، اور ماں جو ہے وہ اسے ناراض ہو جائے اور بچہ آ کے پھر سوری کرے، معافی مانگے، رونے لگے. وہی ماں جو اس کو دور اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو پاس بلا کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، پیار کرتی ہے نا، خوب بلائے لیتی ہے کہ اچھا چلو بیٹا آئندہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پیار کرتی ہے. اور اس کو افسوس ہوتا ہے، اپنی ناراضگی پہ بھی اس کو افسوس ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا ہی رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ سنگدل تھوڑی ہے، بے رحم تھوڑی ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے دشمنی تھوڑی ہے کہ خام خام ان کو سزا دیتا چلا جائے، ان کو جہنم میں ڈالے. وہ اپنے بندوں کو مار مار کر خوش تھوڑی ہوتا ہے. لیکن جب بندے سرکشیوں میں حد سے گزر جائیں، فساد پھیلانے سے باز ہی نہ آئیں، تو پھر بادلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے سزا دینی پڑتی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے قصور کا اقرار تو کرو، اپنے گناہوں پر ندامت تو کرو، اور پھر اللہ کی طرف پلٹو. اگر تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو اللہ اپنے دامن رحمت میں تمہیں جگہ دے گا. اللہ کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، وہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے. ودود، ود ہے نا. اور آپ جو ہے وہ یہ بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال آپ نے دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا صحرا میں کھویا گیا ہو، اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر لگا ہوا ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکایک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے آتی ہے. اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے، کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہگار بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے. پھر ایک اور مثال ہے بڑی ہی مؤثر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں. صحابہ نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہوا ہو، وہ خود بچہ گر رہا ہو، تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی. فرمایا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ رکھتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے بہت ہی جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے، بہت ہی پیار کرنے والا ہے. اور جب بندے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کا یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ سورت بروج میں اللہ رب العزت کا تعارف اس طرح سے ہے، ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدی ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور آیت نمبر 14 سورت بروج میں ہے، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور نیک لوگوں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، خواہ کتنے گناہگار ہوں سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہت محبت کرتے ہیں. قالوا یا شعیب، اب قوم کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ نہیں سمجھ میں آتی ہم کو زیادہ تر مما تقول جو تو باتیں کرتا ہے، کہ جو مما تقول، تقول جو تو کہتا ہے، مما اس میں سے، کثیرن زیادہ تر، ما نفقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیا مطلب تھا؟ اب یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے نہیں ان کو سمجھ آتی تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام انگلش میں بات کرتے تھے اور وہ عبرانی جانتے تھے، وہ عبرانی بولتے تھے اور وہ عربی میں بات کرتے تھے. جیسے ہم لوگوں کو بعض اوقات زبان کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ وجہ نہیں تھی. ان کی باتیں کوئی بہت مشکل ہوتی تھی، یہ وجہ بھی نہیں تھی، پیچیدہ ہوتی تھی، یہ بھی نہیں، صاف سیدھی باتیں ہوتی تھی اور اسی زبان میں وہ بولتے تھے جو وہ زبان بولتی تھی، لیکن ان کے ذہن کا سانچہ ٹیڑھا ہو چکا تھا. شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں اس سانچے میں جا کر فٹ نہیں ہوتی تھی. قاعدے کی بات ہے، جب کوئی شخص متصب ہو جائے، خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہو جائے، اور پھر وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اگر وہ سن بھی لے اور اس کے خیالات سے وہ باتیں میچ نہ کرتی ہوں تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو تم کاروبار میں سچائی کی، دیانتداری کی باتیں کرتے ہو، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ماند پڑ جائے گا، مارکیٹ میں بڑا سخت مقابلہ ہے، مجبوری ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں، کھائیں گے کیسے، شادیاں کیسے کریں گے، جیئیں گے کیسے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ نصیحتیں، یہ مشورے، یہ جو تم قرآن کی آیتیں سنا رہے، یہ تم جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھو، ہے نا. تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ میں تمہاری یہ باتیں آتی ہی نہیں. ایک گھر میں پچھلے دنوں امریکہ سے فون آیا کہ بیٹا نیک ہے اور باپ اتنا نیک نہیں ہے. ماں بہت رو بھی رہی تھی، پریشان تھی، کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا. اور کبھی بیٹے کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا. اور قرآن پڑھ کر آپ یہ باتیں گھر میں جا کر جو بتاتے ہوں گے تو گھر والے کہتے ہیں اللہ جانے کس دنیا کی باتیں کرے، اس زمانے میں ٹھیک تھا، آج کی دنیا میں یہ کیسے چل سکتا ہے نا. تو یہی قوم کا جواب تھا کہ اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، کمزور ہے. فلولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی رحت، اگر تیرا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا تو لرجمناک، تو ہم تجھے سنسار کر دیا ہوتا، ہم نے تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا، اور تو نہیں ہے ہم پر بعزیز، بھاری. اب آپ دیکھیے کہ یہی حالت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو اس شعیب علیہ السلام کی اس آیت میں ہے نا، آیت کے اس حصے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ قریش کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے، چاہتے تھے آپ کی زندگی کا خاتمہ کریں اور چاہتے تھے کہ آپ پر ہاتھ ڈالیں، لیکن وہ آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بنو ہاشم آپ کی پشت پر ہیں، ہے نا. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر چسپاں ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تیرے قبیلے والے نہ ہوتے، اور چونکہ وہ قبیلہ کفر اور شرک میں اپنی قوم ہی کے ساتھ تھا، اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ جو ہے وہ نہیں تھا نا. اور لیکن یہ کہ اگر وہ قبیلہ کفر بھی کر رہا ہے لیکن قبائلی نظام میں جو ہے وہ عرب میں بھی اور اس زمانے میں بھی یہ حال تھا کہ وہ اپنے جو فرد تھی اپنا جو فرد تھا اس کا تحفظ ضرور کرتے تھے. حضرت جو ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ابو طالب اسلام تو قبول نہ کیا لیکن جتنی زندگی دنیا میں وہ زندہ رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے, ان کا ساتھ دیتے رہے. 10 نبوت, جب آپ کی نبوت کا 10واں سال تھا اس وقت وہ فوت ہوئے تو, اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا, اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال, کیونکہ اب آپ کے سر پر کوئی رہا نہیں تھا جو آپ کی حفاظت کرتا نا, تو وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے. تو یہی بات جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے کہ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ضروری جو ہے وہ تمہیں سنسار کرتے, تمہیں مار ڈالتے, تمہارا اتنا بلبوتا تو ہے نہیں کہ تم ہم پر بھاری ہوتے, غالب ہوتے, ایسے تو ہو نہیں, لیکن یہ جو تمہاری قوم ہے نا, یہ جو تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں نا, اس کی وجہ سے. تو اسے یہاں پہ یہ جو ضعیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ضعیفہ, اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ کمزور ہونا اور اتنا ہلکا ہونا کہ خام خواہ سوسائٹی کو اپنا دشمن بنا لینا, اور ضعیف کے معنی نابینا کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے اور روتے رہتے تھے کہ عارضی طور پر ان کی نظر جو تھی وہ چلی گئی تھی, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو ضعیفہ کہا, کمزور کہا. تو اصل بات کیا ہے کہ قوم جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح جو ہے شعیب علیہ السلام جو حق کی بات کہتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کہنا چھوڑ دیں, تو برادری کے دباؤ کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. قال یا قومی, کہنے لگے اے میری قوم, اراتی اعز علیکم من اللہ, کہ اعز جو ہے یہ اسم تفضیل ہے یہاں پر, کہنے لگے کہ اے میری قوم, اے میرے بھائیوں, کیا میری برادری جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے تم پر اللہ کے مقابلے میں. اعز جو ہے نا یہ بے عزیز, یہ اسی سے ہے, کہ کیا تمہیں میری برادری سے ڈر لگتا ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں لگتا. کتنی خوبصورت بات کہی ہے اور کتنا خوبصورت جواب جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے دیا ہے کہ تم میرے خاندان کی رعایت تو کرتے ہو لیکن اس اللہ کی کوئی رعایت نہیں کرتے جس کا میں بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, جس نے نشانیاں دے کر بھیجا, میں سچائی کے ساتھ تمہیں وہ اللہ کی آیات بتا رہا ہوں. تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی ایک عزت ہے, اس کا ایک دباؤ ہے, اور کیا میرے خاندان کی عزت اور دباؤ اللہ قدوس سے بھی زیادہ ہے؟ عز علیکم من اللہ, ہے نا, اللہ کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے. واتخذتموه وراءكم ظهريا, اور کیا کہا, واتخذتموه, اور تم نے پکڑ لیا ہے اس کو, وراءكم, اپنے پیچھے, ظهريا, بھولا بسرا, پیٹ کے پیچھے, کہ تم نے تو اللہ کو بالکل ہی پسے پش ڈال دیا, برادری کا خوف کیا اور اللہ کا خوف ہی نہ کیا, بڑے افسوس کی بات ہے. تو اپنی قوم جو ہے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسی بات ہے کہ تم جو ہے اللہ جو ہے اس کو اتنا نظر انداز کر رہے ہو کہ میری برادری سے بھی بڑھ کر, یعنی میری برادری کی ایک عزت, ایک مقام جو ہے, لیکن اللہ کا کوئی عزت اور مقام تجھے ہے نہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ سے زیادہ ذی عزت کوئی ہے نہیں, اللہ سے زیادہ عظمت اور وقار والا کوئی ہے نہیں, اور نبی کا انکار اللہ کا انکار, نبی کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرنا گویا کہ اللہ تعالی کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنا ہے. تو علماء حق کی توہین, ان کو ہلکا سمجھنا اللہ کے دین کی توہین ہے, اس لیے کہ وہ دین کے نمائندے ہیں. تو واتخذتموه هو جو ہے نا, ہو کا مرجع اللہ کی طرف ہے, ہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس معاملے کو جسے لے کر اس نے مجھے بھیجا ہے اسے تم نے پسے پوچھ ڈال دیا کہ اس نے مجھے پیغمبر بنایا, اس نے مجھے یہ سارا کچھ دیا اور اس کی تمہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. وراءكم ظهريا, پیچھے ڈال دیا, ظهريا, پیٹ کے, بالکل ہی پسے پش ڈال دیا. ان ربی بما تعملون محیط, اور بے شک جو ہے میرا رب جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ تمہارے عمل ہیں وہ اللہ کی گریب سے باہر نہیں ہو سکتے. پیچھے تھا نا کہ عذاب آئے گا یوم محیط, ہے نا, عذاب احاطہ کر لے گا, اور یہاں پہ ہے کہ میرا رب تمہارے عملوں کا احاطہ کرے گا, خوب تمہاری خبر لے گا, خوب جو ہے وہ تمہیں پوچھے گا. یا قوم ملو اللہ مکانت کم انی عامل, اور اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کرتے چلے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, میں جو یہ پیغمبر کا منصب میرے پاس ہے اور جو میں فرض ادا کر رہا ہوں یہ میں کرتا جاؤں گا اور تم اپنے کام کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, تم نے مخالفت کرنی ہے, تم نے کہنا نہیں ماننا, تم نے انکار کرنا ہے, مذاق اڑانا ہے, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ دیکھ لیں کہ وقت کا پیغمبر ہے پوری قوم کا مقابلہ, اور کتنی جرات کے ساتھ یہ اعلان کرنا ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. پھر کیا کہا, سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. سوف جلدی کے لیے آتا ہے کہ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا, میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی, کہ کس پر آتا ہے عذاب ذلت کا, کہ جلدی ہی تمہیں یہ بات پتا چل جائے گی کہ کس پر جو ہے وہ ذلت کا عذاب جو ہے وہ آئے گا, کہ وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے, وہ عذاب جس سے دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں. ومن ہوا کاذب, اور کون جھوٹا ہے, مطلب میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور تم میری بات مانتے ہی نہیں, اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو اب تمہیں میری باتیں جھوٹ لگ رہی ہیں, تو اس وقت یہ بات پتا چلے گی کہ کس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے عملوں کو نہیں چھوڑتے تو میں بھی اپنے پیغمبری کے منصب کو نہیں چھوڑوں گا, اب اللہ ہی خود فیصلہ کر دے گا. تو یہ بھی یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے اعلان برات ہے. پھر ایک وقت آتا ہے نا کہ پیغمبر کی دعوت دیتے دیتے اعلان برات, کہ میں بری ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو, میں تو سمجھا رہا ہوں. ورتقبو انی معکم رقیب, اس کے معنی کیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں. اب غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے کہ تمہیں پورا ایگزیکٹ ڈیٹ ٹائم بتا سکوں کہ تباہ تم کب ہوگے, عذاب تم پر کب آئے گا, لیکن یہ کہ عذاب کے مستحق ہونے کی جو علامتیں ہیں نا وہ ساری اب پوری ہو چکی ہیں, وہ نمودار ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے اب میں اس عذاب کے ظہور کا جو ہے وہ منتظر ہوں گے, کسی وقت بھی تم پر جو ہے وہ عذاب آ سکتا ہے. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا, اور جب ہمارا حکم آیا, کس چیز کا حکم, عذاب کا, جب ہمارے فیصلے کا, عذاب کے فیصلے کا وقت آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی, اور ان لوگوں کو جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے, معه کی ضمیر کس لیے آئی ہے, شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے, برحمت منا, اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی جو مومن تھے ان کو بچا لیا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہ جو عذاب آیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم پر, وہ عذاب جو تھا وہ کیسا عذاب تھا. اس سلسلے میں آپ سورت آراف میں بھی پڑھ چکی ہیں, اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آیا. تو کہتے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام کا جو عذاب تھا وہ چنگاڑ, فرشتے کی چیخ سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے, اور سورت آراف میں زلزلے کا ذکر ہے, ہاں, اور سورت شعرا میں یوم الزلہ. تو عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے, گویا اس قوم پر تینوں قسم کا عذاب آیا. اور قرآن نے ہر مقام پر صرف اس عذاب کا ذکر کیا جیسا کہ موقع کی مناسبت سے جو ہے مضمون چل رہا تھا. مثلا اس صورت میں قوم کا لہجہ تلخ ہے, باتیں غستاخانہ ہیں, سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں نا, تو یہ بڑی سخت باتیں ہیں جو قوم کر رہی ہے نا, تو سخت قسم کی جو باتیں ہیں تو کیا ہے, کس چیز کا ذکر ہے یہاں, سخت قسم کے جگر خراش عذاب یعنی چنگاڑ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ, سیحا, ایک چنگاڑ نے ان لوگوں کو آ کر پکڑ لیا جو ظلم کرنے والے تھے. فأصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف چنگاڑ کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب آواز بہت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے، زور کی ہوتی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو سن کر بھی لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ان پر چنگاڑ کا عذاب آیا تو اس عذاب، اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے، دل پھٹ گئے اور ان کی موت واقعہ ہو گئی، ہے نا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی سورت آراف میں جو ذکر ہے کہ سورت آراف میں آپ نے پڑھا تھا، قوم نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، تو خود اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ کہ زمین سے کہتے تھے نا نکال دیں گے، گویا کہ یہ ہماری ہے، تو زمین سے، زمین پر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، ہے نا۔ تو گویا کہ وہاں پہ پھر زلزلے کا ذکر ہوا۔ اور سورت شعراء میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دو۔ اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر آیا کہ آسمان پر جو ہے یوم الزلہ، عذاب کے بادل چھا گئے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مقام پر عذاب کی جو مختلف اوقات یا مختلف کیفیت تھی وہ لوگوں کے عمل کے مطابق تھی۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ ایسے عذاب آیا کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے تھے کہ وہ بستیاں، ان کے گھر جو تھے وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو آپ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لاتا ہے تو قوم جو ہے اس کو بالکل ہی نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ کلم یغنو فیہا، گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے، کبھی وہ وہاں پہ رہے ہی نہ تھے، یغنو آباد ہی نہیں کبھی ہوئے تھے۔ اللہ وہ دل مدینہ کما بعدت سمود، اللہ رب العزت کہتے ہیں سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود والے جو تھے وہ پھینکے گئے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا ان پیغمبر کا انکار کرنے کے نتیجے میں، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے جو ہے وہ قوم سمود کے لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قوموں کے واقعات چل رہے ہیں ان سے عبرت لینے والا بنائے، اور امت مسلمہ آج وہ عمل اور کام نہ کریں جو کہ جو ہے وہ قوم لوط، قوم صالح، قوم ہود، قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ ان قوموں نے جو ہے وہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے، اور پیغمبر کا جو کردار ہے یہ ایک رول ماڈل ہے۔ تو اس پیغمبر، ہر پیغمبر، پورے قرآن میں جتنا پیغمبروں کا ذکر ہے یہ ہمارے لیے جو ہے نا اس کو مشعل راہ بننا چاہیے۔ تو رول ماڈل کے لیے ہم عام طور پہ دنیا داروں کو، عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ ان کا صاف اور شفاف کردار، ان کی صداقت، ان کا اللہ اور آخرت سے محبت کرنا، اللہ کی ملاقات کا شوق، اللہ کی ملاقات کا خوف، اللہ ہمیں اس کیفیت سے مالا مال کر دے، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔